بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلے پارے کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، اور یہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم نے امام بحیقی اور ابن خزیمہ کی اس حدیث پر تبصرہ کیا کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث بڑی طویل فضائل رمضان میں بیان کی. اس پر ہم نے تبصرہ گزشتہ جمعے کیا. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان صبر کا مہینہ. جب رمضان صبر کا مہینہ ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور صبر کا بدلہ جنت ہے. چونکہ اس مہینے کو صبر کا مہینہ ارشاد فرمایا گیا، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ صبر سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے، اسی میں اپنی گفتگو سمیٹنی ہوتی. ارشاد ہوا وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت اور مدد چاہو صبر اور صلاح سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ معمولی بات نہیں یہ ہے بہت بڑی بات، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات اور کٹھن نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، ان کے لیے یہ بات کوئی اہم نہیں ہے، وہ ہر پریشانی ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے عزیزان گرامی برداشت کرتے، یہ کون نہیں جانتا کہ مجھ پر اور آپ پر بلکہ پوری امت پر یا اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جن جن مصیبتوں سے ہم گزرے، ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے آگے نکل جائیے تو اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا اور ہر نبی نے صبر کیا، خود حضور نے ایک سری حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ صعوبت اور سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیزان گرامی ستایا گیا، حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی صبر کی تلقین کیا کرتے، حدیث شریف میں ہے جسے ابن کثیر نے اور بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب کوئی خبر آتی کسی غم یا کسی بھی پریشانی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کس طریقے سے صبر کرتے، جیسا کہ فرما وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاح سے مدد چاہو، وہ ہم نے دیکھا کہ جب حضور کوئی بہت بڑے غم سے دوچار ہو جاتے تو فوراً نفل نماز کی نیت کر کے اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا کرتے، تاکہ نماز میں مشغول ہوں ایک تو یہ کہ صبر بھی ہو جائے اور ایک بات یہ کہ نماز سے مصیبت اور پریشانی جو ہیں اس سے اعانت حاصل کرو۔ ایک اور روایت میں میں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچازاد بھائی، ان کے ایک بھائی تھے حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی سواری پر کہیں سفر کر رہے اور اس سفر میں کسی نے انہیں یہ خبر دی کہ آپ کے بھائی حضرت قسم ابن عباس کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سگے بھائی کے انتقال کی خبر، انہوں نے جب انتقال کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، چونکہ بھائی کا حادثہ تھا صبر تو لازم تھا کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان ہی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے گھوڑے کی سواری اسے روک لیا، ایک طرف باندھا اور اس مصیبت اور اس پریشانی سے نبرد آگما ہونے کے لیے فوراً راستے میں نماز کی نیت کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو صبر کرنے کے بعد اپنے آپ کو آپ نماز میں مشغول کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام غم اور علم جتنے پریشانیاں اس میں یقیناً صبر عطا فرما دے گا، اور صبر اور صلاح سے آپ اعانت حاصل کر کے دیکھیے کہ بڑی بڑی صعوبت اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے دل میں ایک بڑی تمامیت پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے ہر موقع پر عزیزان گرامی صبر کیا جائے۔ اور ایک موقع پر تمام مسلمان مومنین کو مخاطب کر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو یہ آیت یاد، ارشاد باری تعالی ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا، کبھی ایس کس طرح آزما، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تبارک و تعالی کسی چیز میں خوف میں اور جناب غم میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ ثمرات کموں کی پھلی پھلوں کی کمی کی وجہ سے جان کے نقصان میں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا. جب وہ بندے آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو نص قرآن و بشری صابرین، میرے محبوب میرے غلاموں کو آپ اپنے غلاموں کو آپ جنت کی بشارت دے دیں کہ جو جب ان پر کوئی مصیبت آئے، اذا اصابتهم مصیبتوں، جب ان پر کوئی مصیبت آئے وہ واویلہ نہیں کرتے، وہ گریبان نہیں پھاڑتے، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ اپنے چہرے پر تماشے نہیں مارتے، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بڑی مصیبتیں یا بڑا بڑا مال، بڑی بڑی دولت، دنیا اور متاع دنیا اگر لٹ گئی یہ تو بہت معمولی بات، ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ایک دن ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور یہ کہنے کے بعد وہ کیا جملہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نقصان اور ٹوٹا تو بہت معمولی بات ہے، ایک دن ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا. عزیزان گرامی، اس کے ثمرات مسند احمد میں بڑی تفصیل سے یہ حدیث، ابن کثیر نے بھی ایک جگہ اس حدیث کو نقل کیا، اس کی کوئی تلخیص جو ہے وہ صحاح ستہ ابن ماجہ شریف میں. عزیزان گرامی، ماجہ ایک باب ہے، اس میں صبر علی المصیبہ، مصیبت کے وقت میں صبر کرنے پر کچھ حصہ اس حدیث کا اس میں بھی ہے، ایمان تازہ ہو جائے. عزیزان گرامی، مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ ذرا تفصیلی ہے. حضرت ام سلمہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ، ام المومنین، یہ اصل میں بیوہ، اور بیوہ ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شوہر تھے، شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، بڑے بہترین آدمی تھے، جماعت صحابہ تو سبحان اللہ بہت بہترین جماعت، اور ان جماعت میں بھی بڑے ممیز ممتاز، حسن و جمال میں، صبر و علم میں، ہر اعتبار سے وہ بڑے حسین جمیل اور بہت خوب آدمی، اور وہ حضرت ام سلمہ کے شوہر. مسند احمد میں جو ذرا اضافہ وہ اتنا، ایک مرتبہ ابو سلمہ اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ام سلمہ آج میں نے حضور علیہ السلام سے ایک بہت پیاری حدیث سنی. انہوں نے کہا وہ کیا تم نے سنی حدیث؟ فرما آج میں نے جو حدیث سنی ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر صبر کرے، اور ایک طویل دعا انہوں نے ارشاد فرمائی، اور اس پر صبر کرنے کے بعد یہ پڑھے وہ انا الیہ راجعون، تو جتنا اس کا نقصان ہوا یا جو مسئلے میں اسے ٹوٹا ہوا، جس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے اچھا ثمر اسے عطا فرمائے گا، اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اب اس کو اس کی شرح کی جائے تو مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی مالی نقصان ہو جائے اور آپ اس پر صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون اسے پڑھ لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ مال جو آپ کا نقصان ہوا اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرما دے، یا اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دے. اب سنیے، حضرت ام سلمہ نے اس کا مشاہدہ کس طریقے سے کیا؟ اللہ اکبر، وہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ام سلمہ جو ہیں ان کے شوہر ابو سلمہ انتقال کریں. جب ان کا انتقال ہوا تو ابو سلمہ سے میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی، جب میری شوہر کا انتقال ہوا تو انتقال پر میں نے وہ دعا پڑھ لی جو حضور نے تعلیم فرمائی، جس کے راوی ابو سلمہ، اور یہ بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو حضور کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب آدمی پر مصیبت آئے تو یہ پڑھ لے، اور میرے ذہن میں یہ بات بھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. ام سلمہ فرماتی میں سوچنے لگی کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اب ان سے بہتر مجھے کون آدمی ملے؟ جیسے کہ آگے کے متن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ادھیر عمر کو پہنچ گئیں، عمر رسیدہ خاتون ہو گئیں. کہا میں نے یہ دعا تو پڑھ لی، مگر بار بار دل میں یہ خیال آتا کہ کہ اس سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا، ابو سلمہ سے اچھا آدمی کون ملے گا. میں نے عدت گزاری، پوری عدت گزرنے کے بعد جب میں عدت سے آزاد ہو گئی، اس زمانے میں لوگ اپنے جانوروں کو گھر ہی میں ذبح کر لیا کرتے تھے، بکرا یا بکری. ذبح کرنے کے بعد دیسی اعتبار سے اس انداز میں کھال کو دباغت بھی کر لیا کرتے، جو اس زمانے کے کوئی اجزا ہوں گے جس سے کھال کو دباغت کر لیا جاتا. کہنے لگے میں ایک کھال کو دباغت کر رہی تھی اور اسے مل رہی تھی اور اسے دھو رہی تھی، اچانک کسی نے آواز دی تو میں نے پوچھا کون ہے، تو حضور علیہ السلام میرے دروازے پر تشریف لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ میں. تو میں نے کیا کیا، اس کھال کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھ جلدی جلدی دھوئے اور میں نے کہا حضور گھر میں تشریف لائی. میں اس زمانے میں جو گدی وغیرہ بیٹھنے کی استعمال ہوتی، تو کہا میں نے وہ گدی وغیرہ بچھا دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، کیسے جلوہ گر ہوئے؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑے سنجیدگی میں ارشاد فرمایا، ام سلمہ آج ہم تمہیں اپنی جانب سے نکاح کا پیغام دینے آئے، نکاح کا پیغام دینے آئے. ام سلمہ اچانک یہ بات اور یہ دعویٰ سن کر گھبرا گئیں، اللہ اکبر. یہ کچھ حصہ جو ابن ماجہ نے دی. انہوں نے کہا حضور ایک تو بات یہ ہے کہ میں بڑی غیرت مند خاتون اور آپ اللہ کے رسول، غور کیجئے اس زمانے کا ایمان اللہ ان کے صدقے ہمیں عطا فرماتا، آپ نے اگر کہیں مجھے اپنی بیوی بنا لیا، میں نے آپ کو بطور شوہر تسلیم کر لیا، خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو میری بڑی تعریف ہوگی. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا ذہن میں یہ تھا کہ اب میں بچوں کو پالوں گی اور کوئی نیا شوہر نہیں کروں گی تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ پل جائیں. تیسری بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں ادھیڑ عمر، عمر بھی میری زیادہ ہو گئی، تو میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی دوبارہ کسی بیوہ خاتون کو نکاح کرنا یہ بیجا قسم کی غیرت ہے، یہ بیجا بات. یہ ہمارے معاشرے بھی آج آپ دیکھیں کتنی بڑی بات، کہیں جوان بچی بیوہ ہو جائے، اس کے ماں باپ یا اس کے اعزاء، اس کے اقربا دوسری شادی کرنے کو ایک بہت بڑا وبال سمجھتے. اسی طریقے سے بیویاں اگر شوہر ان کا دوسری شادی کرے تو وہ بہت بڑا وبال تصور کرتے. جس معاشرے میں اور آپ، مجھے بتائیے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کسی آدمی کے پاس ایک بیوی ہے، وہ اگر اچھا کھاتا پیتا اور ماشاءاللہ بڑا فرا اور دنیا اور متاع دنیا سے اللہ نے نوازا ہو، وہ اگر دوسری شادی کر لے، اس نے اتفاق سے شوہر نامدار اگر فلیٹ میں رہتے ہوں تیسری منزل پہ، تو پچھلی بیگم کہی کہ میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا دوں، اس لیے کہ اس چڑیل کو اسے میں برداشت کروں. ایک آپ دیکھیے کوئی برداشت کرنے پہ تیار نہیں. اور یہی شوہر رات کے دو دو بجے آئے، صبح آئے، حرام کاری کرے، ناجائز کام کرے، عورتوں کو سور آ جاتا، مگر دوسری بیوی اور اپنی سوکن کو برداشت کرنے کا ان میں مادہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہماری سوچنے کا انداز. خود نے فرمایا یہ غیرت بیجا، یہ غیرت جو ہے یہ بیجا قسم کی غیرت. اور ایک جملہ جو کہیں سے حدیث شریف سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتاب النکاح فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد میں ایک جملے کا اتنا اضافہ کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، رہا تمہارے بچوں کا مسئلہ تو تمہارے بچوں کا اللہ اور اس کا رسول محافظ، یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں اور اپنی طرف سے حفاظت کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں. اور رہا عمر کا مسئلہ تو میری عمر بھی کوئی تم سے کم نہیں ہے کہ تم بڑھاپے کو پہنچ گئے اور میں جوان ہوں، تقریباً میری عمر جو ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گویا کہ میں بالکل جوان اور تم بڑھیا ہو. جب ام سلمہ نے یہ سنا، انہوں نے کہا حضور اب مجھے انکار نہیں ہے. ایک وقت مناسب پر ام سلمہ جب حضور کے دربار میں آ گئی، انہوں نے کہا اب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور نے جو دعا ارشاد فرمائی کہ صبر کرے آدمی اپنی مصیبت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. میں تو ابو سلمہ کو کہتی تھی بڑا نیک اور بڑا پارسا شوہر، بھلا بتاؤ اس سے بہترین مجھے شوہر کیسے ملے، مگر میں نے حدیث پر عمل کیا، حضور کی ارشاد پر عمل کیا، وہ دعا پڑی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا وہ تو ابو سلمہ تھے مگر اللہ نے آج مجھے اپنا رسول عطا فرمایا، اللہ کا رسول مل گیا. تو میں یہ سمجھ گئی کہ حضور کی ارشاد مبارک میں گویا یہ تاثیر ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی فی الواقع اگر نہایت خلوص تمانیت کا صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث، اور ابن ماجہ اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. اللہ اکبر، اس میں کیا ہے؟ یہ تو آپ سن چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو یہ کلمہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا اجر عطا فرماتا. اب سنیے حضرت علی کی روایت، امام حسین کی روایت. حضرت علی کی روایت کو مسند احمد نے نقل کیا اور حضرت امام حسین والی روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا. فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا میں ترجمہ کر دوں وضاحت کے ساتھ، جیسے کسی آدمی کو پچھلے وقت میں کوئی غم یا انبھوناک واقعہ ہوا، 25 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے. یہ منفرد حدیث بیان کرتے ہیں حضرت علی، فرماتے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی اگر پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس وقت ملا تھا جب اس نے مصیبت پر صبر کیا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسی، رہ روے منزل نہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے عزیز، اس ثواب کو حاصل کرنے کی میں اور آپ کوئی اپنی سب سے بڑی مصیبت جو ہماری زندگی میں آئی ہو اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. کوئی مصیبت جب آپ پر آئی ہو جو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ میری زندگی کی بہت بڑی مصیبت، اسے آپ یاد کر کے اور میرے ساتھ بلند آواز سے ثواب کی غرض سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا آج بھی اس پڑھنے والے کو وہی ثواب ملے گا جیسا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو ملا. ابن کثیر نے دوسرے پارے میں ایک تفسیر، اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی، حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ غالباً یہ تابعی، حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، میں اسے دفنانے قبرستان گیا، میں نے اپنے بچے کو گویا اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد جیسے عیزہ اقربا میت کو مٹی دیتے ہیں، مٹی دینے لگے تو میں نے دیکھا کہ شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے کھینچ کر کے کہا کہ تم ادھر آؤ. میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ حضرت ابو طلحہ، یہ ابو طلحہ خولانی، یہ حضرت ابو طلحہ خولانی تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی. کہا میں نے دیکھا کہ کون شخص ہے جس نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے باہر کھینچا. میں نے دیکھا کہ ابو طلحہ خولانی تھے. انہوں نے کہا یہاں آؤ، میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سناتا. کہا مجھے پیچھے لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی کا بچہ جب انتقال ہوتا اور اس کی روح جب اس کے بدن سے قبض کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ بچہ ماں کی گود میں تھا، یہ باپ کی گود میں تھا، اس کا نور نظر تھا، اس کا لخت جگر تھا، اس کے دل کا ٹکڑا تھا، جب تم نے اس کی روح قبض کی، اس کی اماں نے کیا کہا، اس کے ابا نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کی میت یا لاش کو دیکھ کر حضرت اسرائیل کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے بات، اپنی ماں بہنوں کو سکھائیے، آپ کا سابقہ ہو، آپ بھی اس کو یاد رکھیے، حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، جب وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا یا اپنی باپ کے گود میں، اور اس کی روح جب میں نے قبض کی اور جب اس کی جان نکل گئی، تو میں نے اس کی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اس کے باپ کو میں نے یہ کہتے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص کے لیے جس نے اپنے بچے کی میت اور اپنے بچے کی میت پر صبر کیا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے، جنت میں ایک عالی شان گھر بنایا جائے، اور اس گھر پر لکھ دیا جائے بیت الحم، یہ انعام ہے اس کا کہ جس کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، نہ اپنے منہ پر تماچے مارے، نہ گریبان کھاڑے، بلکہ جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آئی، اس پر صبر کر کے یہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صرف ایک ہی صبر کے عوض میں جنت میں بہترین محل عطا فرمائے گا، جس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، بے صبری اجر و ثواب کو ضائع کر دے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صبر کیا جائے تو بے انتہا عزیزان گرامی اجر و ثواب کا وہ شخص جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ ایک موقع پر ہم نے اسی تفسیر میں اسی آیات مقدسہ کے تحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول پڑھا، ان سے پوچھا گیا صبر کیا، فرما دیکھو صبر کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی صعوبت اور مصیبت آئے اس پر صبر کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو کٹھن اور جو پریشانی ہو اس پر صبر کرے۔ جیسے آدمی روزہ رکھتا، گرمیوں کے روزے کتنے سخت، پڑھا اللہ اکبر، کیا پیاری بات فرما دی، فرماتے ہیں کہ صبر کا معنی یہ کہ جو صعوبت جو مصیبت اس پر آئے اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیے کہ من جانب اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو آدمی جب صبر کرے پھر دیکھیے اس میں وہ جو بے صبری کا وہ مظاہرہ کرتا، اللہ اکبر، یہ ساری چیزوں سے اسے عزیزان گرامی جو ہے وہ آزادی مل جائے۔ ہم نے داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا، عموماً آپ نے سنا ہوگا سیرت نگار وائزین کو بھی یہ کہتے ہوئے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری جب لاہور آئے تو ان کے پیرو مرشد نے انہیں لاہور بھیجا، تو فوراً لاہور آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمارے تو پیر بھائی وہاں موجود ہیں، جو پیر مکی صاحب کے نام وہ تو وہاں موجود، اب میری وہاں کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ۔ روایت یوں بیان کی جاتی کہ داتا صاحب لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد پیر مکی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال ہونے کے بعد وہ یا ان کے مرشد نے ان کو لاہور میں جو ہے وہ مقیم کر دیا ان کے پیر بھائی کے انتقال کے بعد۔ محترم حضرات، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، جو بھی اس کو لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے وہ یہ صحیح واقعہ نہیں۔ صحیح واقعہ سنیے، کیا داتا گنبش، ہمارے عنوان سے اس کا ذرا سا تعلق ہو گیا۔ داتا گنبش علی حجویری لکھتے کہ میں شام کی طرف تھا اور شام کے ایک شہر جس کو بیت الجن کہتے میں وہاں تھا، اور میرے پیر و مرشد کا انتقال میرے زانوں پر ہوا، میرے پیر اور مرشد جو ہیں ان کا سر میری ران پر تھا اور ان قریب ان کا انتقال ہونے والا۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، سید علی حجویری، اگر تو آرام کی زندگی چاہتا تو میری اس بات کو مت بھولنا اور بہت ساری پریشانیوں سے تو بچ جائے گا، بہت سارے علم سے تو بچ جائے گا اگر تو نے میری اس وصیت کو، اس نصیحت کو یاد رکھا۔ فرماتے یہ میرے پیر و مرشد کی آخری کلمات۔ میں نے کہا حضور فرمائی وہ کیا؟ فرمایا کہ سن علی حجویری، جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی واقعہ تجھ پر رونما ہو تو تو ہر واقعے کو من جانب اللہ سمجھ لینا، کوئی پریشانی آئے سمجھ لینا یہ اللہ کی جانب سے ہے، پوری زندگی میں اگر تو نے اپنے آپ کو اس طریقے سانچے میں ڈھال لیا تو یقین کرنا کہ پھر تجھے کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فرماتے یہ میرے پیر کا آخری کلام تھا جس پر میں نے پوری زندگی عمل کیا. حضرت سعید بن جبیر کی بات وہی ان کے پیر و مرشد نے شاید اسی انہی سے نقل کی کہ آدمی ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھ لے, جانی نقصان ہو, مالی نقصان ہو, کوئی پریشانی ہو اور وہ اس کو من جانب اللہ تصور کر لے تو صبر آ جائے گا, سارے پریشانیوں سے بچ جائے گا. اب آئیے, وقت اجازت نہیں دیتا, دو ایک باتیں اور بڑے اختصار کے ساتھ ہم آگے عرض کرتے. ہم اور آپ کی عموماً عادت یہ کہ جب مشکل آئے تو شکوے اور شکایتوں کا ایک انبار ہے. میں نے کسی حکایت کی کتاب میں اللہ کے کسی ولی کا واقعہ پڑھا, ان کے یہاں ڈاکا تھا اور ڈاکو ان کے گھر کا آدھا مال لے گئے, آدھا مال صاف کر کے لے گئے. میرے آپ جیسے لوگوں نے سوچا کہ چلو پڑوس کا معاملہ ہے, ذرا تعزیت کر لیتے, مزاج کرسی کر لیتے. یہ سب محلے والے گئے, انہوں نے کہا پیر صاحب بڑا افسوس ہوا, ہمیں پتہ لگا کہ آپ کے یہاں ڈاکا پڑا ہے, بڑا افسوس. تو وہ بھی اللہ کے ولی ایسے, انہوں نے کہا تم افسوس کر رہے ہو, میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا. انہوں نے کہا لو ہم تو آئے تھے ان کی مزاج کرسی کرنے اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ چوری ہوئی, اللہ کا شکر ادا کیا. اب سنیے جو اس اللہ کے ولی نے توجہ بیان کی وہ کیا. فرمایا سنو میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میرا مالی نقصان ہوا ہے, جان میری سلامت. اگر ڈاکو مجھے جان سے مار دیتے تو کیا ہوتا, مالی نقصان بھی ہوتا, جانی نقصان بھی ہوتا. اور فرما سنو اللہ والوں کی بات, سبحان اللہ کیا بات ہے, بڑے کی بات کہتے بڑی ہوتی. انہوں نے کہا سنو میں ایک دوسرا جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکو آدھا مال لے گئے آدھا چھوڑ گئے, یہ کم سارا لے جاتے تو میں کیا کرتا. میں اسی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آدھا مال موجود ہے اور آدھا مال ڈاکو لے گئے. انہوں نے کہا تیسرا نقطہ سنو وہ کیا, ایمان تازہ ہو جا, اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندوں کے سوچنے کا انداز. فرما میں اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا نقصان دنیا کا ہوا ہے, ایمان سلامت ہے. ایمان پر ڈاکہ نہیں پڑا, ایمان پر ڈاکہ نہیں پڑا, دنیا کے مال پر ڈاکہ پڑا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا کا مال تو گیا مگر ایمان سلامت ہے. اب آئیے پھر میں آپ کو حضرت داتا گنبش علی حجویری کی خدمت میں لے جاتا ہوں. وہ اپنی کتاب کشول محجوب ایک منظر پیش کرتے کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے جب سیرت کی کتابیں پڑھی, حدیثیں پڑھی, واقعات پڑھے, حکایتیں پڑھی تو ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آتی تھی, اللہ کے نبی جن کا منصب اتنا اعلیٰ ہوتا وہ اشارہ کر دیں تو دنیا کو لڑ, مگر ان کو جب لوگوں نے پریشان کیا وہ بدلہ نہیں لیتے, وہ صبر کیا کرتے. میں نے نبی کریم علیہ السلام کو پڑھا, حضور علیہ السلام پر جو صحبتیں جو معاملات ہوئے حضور علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا. طائف کے میدان کا واقعہ سیرت کتابوں پڑھی, اللہ اللہ, جب حضور پر سنگ باری کی گئی, جب پتھر مارے گئے, ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام کا خون نکل کر آپ کے نالین اقدس میں جمع ہو کر اور آپ کا طلبہ مبارک نالین سے ایسا چپک گیا کہ ہم جب اس نالین کو نکالنے لگے وہ خون کے اثر سے اتنا چپک گیا, ہمیں خطرہ ہو چلا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے قدم شریف کی کھال کہیں نکل نہ آئے. لیکن اس وقت بھی کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف کوئی دعا کر دیجئے. حضور نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کی, اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت سے جانتے تھے یہ جو آج پتھر مارنے والے یہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا, وہ نہیں لائے ان کی اولاد میں سے ایمان نہیں لائے, بلکہ یہی کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ تو ایسا لگتا ہے بے قصور ہیں, انہوں نے جو کچھ مجھ پر کیا یہ اس لیے کیا کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا رسول نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں, تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کی, بلکہ اگر دعا کن کو ہدایت کی دعا کی. داتا صاحب کا اشارہ یہ ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اب سنیے, کہتے میرا تجربہ سنیے وہ کیا, ایک دفعہ مجھے تصوف کی ایسی گتھی میں الجھ گیا میں, وہ حل ہی نہیں ہو رہی, میں نے بڑے مزارات کے سفر اس زمانے میں بزرگان دین مزارات کے سفر کر، اللہ کے نیک بندوں کے مزار پر حاضری، ان سے تبسل کر، اور یہ میں اور آپ کیا؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی گتھی، کوئی معاملہ الجھ جاتا، سلجھتا نہیں، میں امام اعظم کے مزار پر جاتا، اس میں رفع دین نہیں کرتا، یہاں ہاتھ نہیں باندھتا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا اور نماز پڑھ کر ان کے تبسل سے دعا کرتا، امام اعظم کی برکت سے میری مشکل حل ہو جائے۔ میں جاتا اور میری مشکل حل نہیں ہو رہی، میں اپنی الجھن میں تھا، بڑی کوئی اہم الجھن تھی تصوف۔ میں سفر کرتے کرتے خانقاہ میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ اس خانقاہ میں جاہل صوفیوں کا اجماع، بہت سارے جاہل صوفی بیٹھے ہوئے، بڑے لائن لگائے۔ میں جب آیا سب نے میرا مزاق کیا، دیکھ کر کہنے کہ یہ ہم میں سے نہیں لگتا، یہ تو کوئی اور آدمی لگتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں تم جیسا جاہل صوفی نہیں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چونکہ مجھے رات گزارنی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب سنو میری تم نصیبی کا عالم، میں تو وہاں بیٹھ گیا، کسی صاحب نے ان کو خربزے لا کر دی، خربوزے لا کر دی، تو صوفیہ نے کیا کیا کہ خربوزے کھاتے، میں سامنے بیٹھا ہوا تو خربوزے کھا کر اس کا چھلکا مجھ پہ مار کر، سب نے جناب میرا وہ ٹھٹا تمسخر کیا کہ جناب خربوزہ کھاتے چھلکا میری طرف پھینک۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر تمہارا لباس اللہ والوں کا نہ ہوتا، تمہارا لباس صوفیہ کا نہ ہوتا، تمہاری شکلیں اگر صوفیہ کی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا علی حجویری کون۔ مگر میں صبر کرتا رہا، رات میں جب میں سویا تو اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے وہ راز مجھ پر منکشف کر دیا، وہ راز سے میں باخبر ہو گیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ اللہ کے نیک بندے مصیبت میں جب لوگ انہیں گالیاں دیں، لوگ انہیں پتھر ماریں، اس پر جب مصیبتوں پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے بڑے بڑے راز ان پر منکشف کر دیتا ہے۔ اس دن یہ راز میری سمجھ میں آیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صعوبت اور مصیبت پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے، ارے انہوں کا میاں جان کا صدقہ گیا جان بچی، عموماً بزرگوں کو سنا ہوگا آپ نے یا نہیں کہتے؟ اب آئیے اس کی اصل کیا ہے میں بتاتا ہوں، ایک دو منٹ اور آپ کے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی اصل یہ ہے، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جانوروں کی بولیاں آتی، تمام جانوروں کی بولی سمجھتے، ایک سر لگ گیا، کوئی متھے لگ گیا، آدمی موسیٰ علیہ السلام کی، آپ مجھے جانور کی بولی سکھا دی، موسیٰ علیہ السلام جا کام کر اپنا، تو اس سے برداشت نہیں ہو، بند کر نہیں سکھا، روز آ کر کے بیٹھ جا، روز آن کر کے بیٹھ جا، جانور کی بولی سکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کمبخت کل ہی نہیں رہا، تو آپ نے اسے جانور کی بولی سکھا دی۔ اب وہ جانور کی بولی جو ہے وہ بولنے لگا، سیکھنے لگ گیا۔ اب گھر میں بیٹھا، گھر میں جب بیٹھا تو اس نے کیا کیا، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر کیا کیا، کتے کو پھینکا، کتے سے مرغ نے جھپٹ لیا، اس کے منہ کا نبالا، اور جب مرغ اس نبالے کو کھانے لگا تو کتے نے کہا یار یہ بات اچھی نہیں، تو نے میرا رزق میرے منہ سے چھین لیا۔ تو مرغے نے کہا یار تو بے فکر رہے، کل ہمارے سیٹھ صاحب کی گائے مر جائے گی، تو پیڑ بھر کے کھانا، ہم کیا کریں گے، ایک آدھ لقمہ لے لیں، ساری گائے تیری اور تو اس کو کھانا۔ یہ جو جانوروں کی بولی جان رہے ہیں، اس نے کہا کل گائے مر جائے، اسی دن شام میں گائے بیچ کے آ گئے، اور بڑا خوش تھا کہ دیکھا کتنا فائدہ ہوا جانوروں کی بولی سیکھنے پر، اللہ اکبر۔ اب اور پھر جب صبح ناشتے پر بیٹھا تو مرغے اور کتے کی گفتگو، یار تو تو کہتا تھا کہ گائے مر جائے گی ہمارے سیٹھ صاحب کی پیٹ بھر کے کھانا، انہوں نے کہا تو گائے بیچ کر کے آ گیا۔ تو اللہ اکبر، پھر اس نے مرغے نے کہا یار میں کیا بتاؤں تجھے، یہ ہمارے سیٹھ صاحب نے یہ گائے کی بلا جو ہے اپنے گھوڑے پہ لے لی، اس کا کل گھوڑا مر جائے گا، تو ڈٹ کے کھانا، یہ گھوڑا بھی بیچ کے آ گیا جا کر۔ ہم نے کہا واہ بھائی کتنا مسئلہ اچھا ہوا، یہ فائدہ ہوا جانوروں کی بولی سے۔ تیسرے دن پھر مرغ میں اور کتے میں مذاکرات، انہوں نے کہا تو یہ کہتا تھا کہ سیٹھ صاحب کا گھوڑا مر جائے گا پیٹ بھر کے کھانا، وہ تو جا کر بیچ کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یار کیا کیا جائے، ہمارے سیٹھ کا اس نے اپنی جو بیل کی جو مصیبت تھی وہ گھوڑے پہ لی، بیل کو بیچ کے گھوڑے پہ مصیبت، جب گھوڑے پر مصیبت اسے بیچ دی تو کل ہمارے سیٹھ کا انتقال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑا بیچ کر ہمارے سیٹھ نے یہ مصیبت اپنے اوپر مول لے لی، اب جب اس نے سنا کل میرا انتقال ہو جائے گا، دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مدور کچھ کرم کیجیے، کرم کرما، اس لیے میں تجھ سے کہتا کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا، آرام سے جا کر کے مر جا، سوائے اس کے کوئی بھی اب راستہ نہیں ہے. تو آدمی کا ٹوٹا اور نقصان ہو اگر وہ اطمینان کرے کہ اس کی جان کا عوض نکل گیا. کوئی بہت بڑی مصیبت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال پہ ڈال دی اور اس کے سر سے چل گئی, پھر دیکھیے آدمی کو تمانیت اور آدمی کو صبر آ جائے گا. بڑی سے بڑی مصیبت پر آدمی کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر آپ کہیں گے اس رمضان سے اس کا کیا تعلق؟ پہلے میں نے عرض کیا سرکار کا ارشاد ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے. آپ نے جب پوری تقریر صبر پر سن لی کہ وہ صبر ایسا صبر ایسا, امام زین العابدین کی روایت سن, امام زین العابدین فرماتے ہیں کل قیامت ایک منادی ہوگی, صبر کرنے والے کہاں ہیں, سب کے سب جمع ہو جائیں. کیا معاملہ, کیا سلسلہ؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے آرڈر یہ ملا ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ, بغیر حساب کتاب سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ جب جنت میں جانے لگیں گے, جنت کا دارو کیسے بھائی کہاں جا رہے؟ کہا جنت میں. کہا ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا, تم ابھی سے جنت میں جا رہے, تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں صبر کیا کرتے تھے, اس لیے اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. بڑی بڑی سہولت اور مصیبتوں میں صبر کیا کرتے, جنت کا دارو کہے گا بالکل ٹھیک ہے, تم اسی کے مستحق ہو کہ حساب کتاب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ. جب صبر پر آپ نے گفتگو سماعت فرما لی, اب سنیے سرکار کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھا روزہ آدھا صبر ہے. جس آدمی نے روزہ رکھا, جس آدمی نے روزہ رکھا سمجھ لو کہ وہ آدھا صابر ہے. دنیا کے اور دیگر معاملات میں آدھا صبر ہے اور پورا آدھا صبر جو ہے وہ روزے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان اور روزے رکھنے میں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.